میرے بھائی اور دوستو، مسلمان کا اس دنیا میں ایک خاص مقام ہے.
آج کا دن ایسا ہے، میں نے شاید کل بھی بتایا تھا کہ یہ دو راتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. دس کے دن کی رات کوئی نہیں، وہ رات بھی اللہ نے نو کو دے دی ہے. کتنا کرم کیا، کوئی اگر دیر سے پہنچے تو اس کا بھی حج ہو جائے. آج کے دن کی دو راتیں ہیں، ایک اس کی اپنی رات جو گزر گئی اور ایک جو آج رات آنے والی ہے، یہ بھی نو ہی کی رات ہے. دس دن کی رات کوئی نہیں. تو ان دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. بیہقی خرج البیہقی بإسناد لا بأس به عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان یقال فی ایام العشر بکل یوم الف یوم ویوم عرفۃ عشرۃ آلاف یوم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دس دنوں کا ہر دن ایک ہزار دن کے برابر ہے. اس دس دنوں کی فضیلت ایک ہزار دن کے برابر ہے، اور یوم عرفہ کی فضیلت دس ہزار دن کے برابر ہے. یوم عرفہ کی فضیلت دس ہزار دن کے برابر ہے. پھر بیہقی ہی نقل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان دس دنوں میں جو عمل ہے یہ اللہ کی راہ میں اس جہاد کے برابر ہے جس میں مجاہد فی سبیل اللہ جہاد بھی کر رہا ہو اور رات کو ساری رات پہرہ دیتا ہو اور پھر دن میں وہ روزہ رکھتا ہو. دن کو روزہ رکھے، رات کو پہرہ دے، ساتھ جہاد کرے، جتنا اس کو ملے گا اتنا ان دس دنوں میں حج کے اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. پھر وقوف عرفہ کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں منا میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، دو آدمی آئے کہ یا رسول اللہ کچھ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا کہو تو میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے، ساری آپ ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ بیت اللہ کی طرف سفر کرنے پہ کیا ملے گا، طواف کی رکعت کے پہ کیا ملے گا، صفا مروہ کی سعی پہ کیا ملے گا، وقوف عرفہ پہ کیا ملے گا، رمی جمار پہ کیا ملے گا، طواف افاضہ پہ کیا ملے گا. کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، ہم یہی پوچھنے آئے. تو آپ نے فرمایا جب تم بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہو تو تمہاری سواریاں قدم اٹھاتی ہیں یا رکھتی ہیں، تو ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. جب طواف کی دو رکعت پڑھتے ہو تو ایک عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہو تو ستر غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جب وقوف عرفہ کرتے تو اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے بندے آئے ہیں، ہر طرف سے آئے ہیں، میری جنت چاہتے ہیں. میرے بندو، اگر آج تمہارے گناہ اتنے ہوں جتنے ریت کے ذرے یا جتنی بارش کے قطرے یا جتنی سمندر کی جھاگ سے بننے والے بلبلے، میں سارے کے سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، آج جس کے بارے میں شفاعت کرو گے اس کو بھی معاف کر دوں گا. اور تمہارا رمی جمار کرنا، ہر رمی کے بدلے میں ایک ایسا گناہ معاف ہوتا ہے جو تمہیں ہلاک کرنے والا تھا، اور تمہارا قربانی کرنا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور تمہارا سر کے بال منڈانا، ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. اور ایک دوسری بات میں آتا ہے کہ تمہاری قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھال بال کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ، اور اپنے وزن سے ستر گنا وزنی ہو کر تمہارے نامہ اعمال میں تولا جائے گا. اگر وہ 20 کلو کا ہے تو اس کو 70 سے ضرب دے دو بھائی، تو کتنا ہو جائے گا؟ 1400 کلو کا ہے، 14 کلو کا ہو کر تمہارے نام اعمال میں وہ تولا جائے گا, اگر 10 کلو کا ہے تو 700 کلو ہو کر نام اعمال میں تولا جائے گا, اور اس کے خون کا کپڑا گرتا ہی تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. جی دوسری وقوف عرفہ کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ وقوف عرفہ میں پہلے آسمان پر آتے اور اپنے بندوں سے کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں, دیکھو فرشتوں میرے بندے آئے ہیں, پراگندا بال ہیں اور بکھرے بال ہیں اور غبار آلود ہیں, اور یہ ہر طرف سے سمٹ کے میری طرف آ رہے ہیں, میری رحمت کے طلبگار ہیں, حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا بھی نہیں. آج سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو نجات دی جائے گی. اس وقت ایک شخص کہتا ہے, یا رسول اللہ اس میں تو فلاں شخص ہے جو انتہائی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ بھی بخشا جائے گا, آج دن ہی بخشش کا ہے. آپ کھڑے ہوئے تھے وقوف کرتے ہوئے, تو آپ نے بلال سے فرمایا, بلال لوگوں سے کہو ذرا چپ کریں, مغرب کا وقت قریب ہو چکا تھا. تو بلال نے کہا, لوگو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خاموش ہو جاؤ. تو سب خاموش ہو گئے. تو آپ نے کہا, اے لوگو ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور میرے رب کا مجھے سلام پیش کرتے ہیں اور مجھے فرما گئے ہیں کہ میں نے عرفات والوں کی بخشش کر دی, مزدلفہ والوں کی بخشش کر دی, ان کے گناہوں کا ذمہ میں نے خود لے لیا. اور عمر کھڑے کر کہنے کے, یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں نہیں یہ تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک جو اس وادی میں قدم رکھے گا اس کے لیے بھی یہی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اپنی ذات کو گواہ بناتا ہوں اور اپنی مخلوق کو گواہ بنا, اشہد نفسی و خلقی. اتنی بڑی گواہی شاید ہی کسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے دی ہو کہ میں اپنی ذات کو گواہ بناتا ہوں اور اپنی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس میدان میں آنے والے جتنے بھی ہیں میں نے سب کی بخشش کر دی. تو اللہ تعالیٰ جہاں خود گواہ بن جائے اور اپنی ذات کو خود گواہ بنا دے کہ میں گواہ ہوں, میں اپنے پر خود گواہ ہوں, تو لوگ تو گواہی سے پھرتے ہیں, اللہ تو گواہی سے نہیں پھرے گا, اللہ تو اپنی گواہی سے کبھی نہیں پھرے گا. تو میرے بھائیو ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری حدیث مسیح کی, آؤ آؤ آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لے کر آؤ, ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کر آؤ, بارش کے قطروں کے برابر گناہ لے کر آؤ, سمندر کو قطروں میں اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے تو آج اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پر میرے بھائیوں بٹھایا ہوا ہے, تو یہ جگہ اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ہے, نہ کہ مناظرہ کرنے کی. پھر مزدلفہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دعا مانگنی شروع کی, تو دعا مانگتے 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 اب مسکرا پڑا. تو بکر عمر کہنے لگے, یا رسول اللہ اس وقت میں آپ کیسے ہنس رہے ہیں, یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں, اللہ آپ کو اور ہنسائے. تو آپ نے فرمایا, جب اللہ نے میری امت کی بخشش کے بارے میں میری دعا قبول کی تو شیطان اللہ کا دشمن وہ سر میں مٹی ڈال رہا ہے اور وہ چیخ چلا رہا ہے, اس کے منظر نے مجھے ہنسا دیا. تو میرے بھائیو ہم اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے, اے فرشتوں دیکھو میرے بندے آئے ہیں, میری رضا کو طلب کر رہے ہیں, میری جنت کو طلب کر رہے ہیں, تو میں اپنی ذات کو گواہ بناتا ہوں اور میں اپنی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے, چاہے وہ زمانے کے دنوں کے برابر ہوں اور چاہے وہ چاروں میں بکھری ہوئی ریت کے برابر ہوں. تو یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ ہمیں اس جگہ کی عظمت اور قیمت کا پتہ چل جائے. چونکہ اس دن میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہی اصل ہے, اسی کا سننا ہی اصل ہے, تو کوئی کمی بیشی نہ ہو اس لیے میں نے خود کتاب اٹھا لی. اور اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم سارے اس کو سن لیں. آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. اے لوگو, آپ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا لوگو سن لو, تمہارے جان تمہارے مال وہ تم پر حرام ہیں اس دن تک جس دن تم اللہ سے ملاقات کرو گے. جیسے آج کا دن, حرام سے مراد قابل احترام, قابل احترام, جیسے آج کا دن قابل احترام, جیسے مہینہ قابل احترام, جیسے یہ شہر قابل احترام ہے, ایسے ایک دوسرے کی عزت آبرو بھی قابل احترام. ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ اگلے کی عزت مجروح ہو جائے, ایسا معاملہ نہ کرو کہ عزت نفس پر چوٹ پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی عزت اور احترام کو اتنا بلند کیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے, پر ایک مسلمان اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. قیمت لگائی ہے مسلمان کی, اس لیے حدیث میں آتا ہے زنا غیبت, غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. غیبت کرنے پر کوئی حد نہیں ہے, زنا پر حد ہے. اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے, آخرت کی پکڑ کے لحاظ سے اور دنیاوی مسائل کے لحاظ سے. غیبت کیا ہے؟ آپ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہے ہیں. جب حکومت اپنے نمائندے منتخب کرتی ہے, ان پر اگر کوئی زبان کھولے اور ان پر کھلے عام تنقید کرے تو گرفتار ہوتے ہیں. کیا جرم ہے ان کا کہ تم ہمارے بندوں پر تنقید کرتے ہو, تم ہمارے بندوں کو ذلیل کرتے ہو, تمہیں پکڑا جائے, تمہیں گرفتار کیا جائے. اس امت کو اللہ نے منتخب کیا ہے تو وہ اشتبا کو جب اس وقت درج پکڑ آنے دو, دھوپ آنے دو, آج ہی کو رحمت کر دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے. ہوج تباہ کو میں نے تمہیں چنا ہے, ہوج تباہ کو میں نے تمہیں چنا ہے. اس امت کا ساری زندگی ایک سجدہ نہ کرنے والا بھی چنا ہوا ہے, اور ساری زندگی غفلت میں گزارنے والا بھی چنا ہوا ہے. تو جب ہم اللہ کے انتخاب پر تنقید کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں. وہ اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھے ہوں یا برے ہوں یہ حساب اللہ نے لینا ہے, ہم نے تو نہیں لینا. یہ تو مسلمان کی بات بتا رہا ہوں. کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, انہوں نے روٹی رکھی, اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا. وہ کہنے لگے بسم اللہ تو پڑھو. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں, پڑھوں کیا؟ تو انہوں نے روٹی اٹھا لی, کہا میں منکر کو نہیں کھلاتا. وہ چار قدم چلا تھا کہ جبریل آ گئے, کہا خلیل اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں منکر تو میرا تھا, 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی, تجھے کس نے اختیار دیا تھا روٹی اٹھانے کا؟ اسے واپس بلاؤ, اسے کھانا کھلا. جو اللہ نہ ماننے والے سے ایسا تعلق رکھتا ہو, کلمہ پڑھنے والے سے اس کا کیسا تعلق ہو؟ لڑائی کسی کی توہین سے بچو, غیبت بہتان سے بچو, بدتمیزی سے بچو. یہ چیزیں دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتی اور آگے بڑی مصیبتیں لے کر آئیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے تم میرے اللہ سے ملو گے اور اللہ تم سے پوچھے گا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں, سو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں. پھر آپ نے فرمایا من کانت عندہ امانت فلیردہا لمن ائتمنہ علیہا, جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی وہ امانت واپس کرے. الا ان كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي, جاهلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گئیں. وان اول دماء اضاء, من دماء آدم و ربیعہ، یہاں ربیعہ ابن الحارث ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا ربیعہ بن عیاث بن حارث بن عبد المطلب. ایک اور روایت میں ان کا نسب اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. تو کان مسترضعا فی بنی سعد بن بکر فقتلته حذیل، یہ ربیعہ بن حارث تھے جو حضور کے خاندان میں سے تھے، جن کو حذیل نے قتل کیا، تو آپ نے فرمایا میں اس کے قتل کا مطالبہ معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں. وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، میں آج سود کو بھی معاف کرتا ہوں. وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا اصل مال لے سکتے ہو اس سے آگے نہیں. قَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَا، آج کے بعد سود نہ ہوگا. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبَا رِبَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. بعض علماء نے کہا ہے حضرت عباس کے اس سود کے ختم کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے خوشی سے منظور کیا، مالدار تھے حضرت عباس، تو ٹھیک ہے جو اللہ کا نبی کہہ دے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو 525 سال حکومت عطا فرمائی. بنو عباس نے 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حکومت کی. پھر آپ نے فرمایا ایہا الناس الشیطان قد یئس ان یعبغ بارضکم هذه ابدا ولکنہ ان یطمع فیما سوا ذلک فقد رضی بما تحقرون من اعمالکم فاحذروه علی دینکم. شیطان نا امید ہو چکا ہے اس سرزمین پر اب بتوں کی پرستش نہ ہوگی، البتہ اس سے چھوٹی چیزوں میں تمہیں پھنسا دے گا. وہ آپس کی لڑائیاں ہیں، وہ آپس کے غلط بول ہیں، لہذا اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا. خراب نہ سنا لوگو، یہ سال میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمانے کو واپس لوٹا دیا اپنی اصل حالت پر. یہ میں نے رات تفصیل بتائی تھی آپ کو، تو کیسے 10 دن بڑھاتے تھے تو وہ خود بخود آ کر اپنی اپنی جگہ پہ تاریخیں فٹ ہو گئیں. تو آپ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے اشور حرام ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب و مبارک. پھر آپ نے فرمایا ایہا الناس اتقوا اللہ واستوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرو. عورتوں کے بارے میں خاص طور پر تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فإنهن عندكم عوان، یہ تمہارے سہارے پر آ کر پڑتی ہیں تمہارے گھر میں. لا يملكن انفسهم من شيء، یہ خود اپنی کسی ذات کی بھی مالک نہیں ہوتی. ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، گھر چھوڑا، پڑوس چھوڑا، سہیلیاں چھوڑی، سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی. اور انما اخذتموهن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ، اور ان کا بدن تمہارے لیے حلال ہوا اور تم ان کے لیے حلال ہوئے اللہ کے قول کی وجہ سے اور نکاح کی سنت کی وجہ سے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام اور ترتیب کی وجہ سے، لہذا ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں، تمہارے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ فاحشہ میں مبتلا نہ ہوں. اگر یہ ایسا کریں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان سے خوابگاہی میں جدائی اختیار کرو اور ان کو مارو، ایسا مارنا جس میں نشان نہ پڑتا ہو، اور اگر وہ رک جائیں تو پھر تمہارے لیے اچھے طریقے سے ان پہ خرچ کرنا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے. اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت، کس بات پر کہا ہے مارو؟ جس پر لوگ بیویاں قتل کرتے ہیں، فاحشہ مبینہ. قرآن اور حدیث ایسے واضح لفظ نہیں لاتا. فحش سے مراد زنا ہے. اور دیکھو بھائیو، اب پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری محنتیں قبول فرمائے، سے وجب آ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. لغت کو سمجھنے کے لیے بدوؤں میں جانا بڑا ضروری ہے. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں میں نے 16 سال بنو حذیل میں گزارے. میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ولا تقرب الفواحش، یہ آیت گزرے میری نظر سے. یہاں مراد زنا اور زنا کے اسباب. میرے دل میں آیا فاحشہ کا تو مطلب بہت وسیع ہے, تو قرآن صرف زنا کے مراد لیتا ہے, زنا اور اسباب زنا, اس میں نظر ہے, بے پردگی ہے, گانا بجانا ہے, موسیقی سے بھی زنا پھیلتا ہے خود بخود. جس دیس میں موسیقی پھیلی اس میں زنا بھی ضرور پھیلے. میرے دل میں خیال آیا, گزر گیا, میں نے کچھ زیادہ سوچا نہیں, گزر گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں راس الخیمہ کی بات. ہماری جماعت گئی رنگ العین, وہاں میرا بیان تھا, تو میں فجر کے بعد چلا گیا مطبخ میں چائے بنانے. خود وہ چائے جو عرب بناتے ہیں ہم سے وہ ہمارے وہ ذوق کی نہیں ہوتی, تو میں اپنے لیے خود چائے بنانے بیٹھ گیا. کوئی بدو پیچھے سے آیا, پورا کوئی 85-87 برس, تو ایسے کر کے نعرہ لگایا, نعم لگا, اسنا علی شاہی. اس نے سمجھا کہ وہ جو وہاں ہے نا خدمت والے, وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. کہ میرے لیے چائے بنا, میں نے کہا مرحبا مرحبا تفضل. میں نے اس کو بٹھا لیا اور چائے بنانے شروع کر دی. وہ ایسے دیکھنے لگا, پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا. رات کو تو میرا بیان اس نے سنا تھا, پھر آخر ہوئی تو مجھے پہچان لیا. کہنے کا انکل مبین, انکل مبین, تو ہی تھا رات بیان کرنے والا. میں نے کہا نعم. سامحنی سامحنی ذننتک خادما, ہمیں معاف کرنا, میں سمجھا نوکر بیٹھا وہ جو. میں نے کہا نہیں نہیں, ہم آپ کے خادمی ہیں, میں آپ کے لیے چائے بناؤں گا. تو وہ خالص عربی بول رہا تھا, اور کچھ میرا بھی ذوق پتہ نہیں کیسے بن گیا عجم میں رہ کر. اب میں نے اس کو چھیڑنا شروع کیا, بولتا رہا بولتا رہا, میں اس کے لیے چائے بناتا رہا. تو بیچ میں میں نے اس سے کہا اما کشئ من القرآن, اما کشئ من القرآن, بابا کچھ قرآن بھی آتا ہے؟ کہنے لگا لا. پورا بتاؤں نا. کہنے لگا لا, طول الحیات علی الابل. یہ مجھے اشارہ کر کے بتا رہا اور زبان سے بول کے بس, طول الحیات علی الابل ولكن ما فحشت الا نظرة. انہوں نے کہا میں نے کبھی زنا نہیں کیا, بس نظر بازی کی ہے تھوڑی تھوڑی زنا آج تک. ما فحشت الا نظرة, پھر یوں کیا اور یوں کیا. تو میں وہ راس الخیمہ والی بات مجھے یاد آئی کہ میرے رب نے قرآن کو بدو کی زبان پر اتارا تھا, ان کی فطرت میں اتارا تھا کہ ان کے اندر گہرائیوں میں اتر جائے. تو فاحشہ مبینہ کا لفظ خطبے میں آیا ہے. فاحشہ مبینہ کا مطلب سمجھ گئے؟ اگر کسی کی بیوی خدا نہ خواستہ اس حد تک نافرمان ہو جائے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے اور یہ دیکھ لے, تو پھر قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہے اللہ کے نبی, کہہ رہے ان سے جدائی اختیار کرو, پھر ان کو تم سزا دے سکتے ہو. اور یہاں تو مارتے ہیں کہ تو نے مجھے چائے ٹھنڈی پلائی, بیوی کی پٹائی ہو رہی کہ تو نے میرے کپڑے نہیں دھوئے, اس کو مار رہے ہیں ان چیزوں پر جو ان کا حق ہی نہیں. دیکھو میرے بھائیو, بیوی کے ذمے نہیں خامد کی روٹی پکائے, احسانن ہے, محبتن ہے, تو ماں باپ کی خدمت کیسے اس کے ذمے فرض. اب بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں, تو نے میری ماں کی خدمت نہیں کی, تو نے میرے باپ کی خدمت نہیں کی, تو نے میری بہنوں کے آگے تو میری بہن کے آگے بولی کیوں ہے, اس پر اپنی بیوی کو مار رہے ہیں. یہاں اتنے بڑے گناہ پر حکم ہے, جس پر لوگ قتل کر دیتے ہیں, اس پر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اتنا کرو, پہلے اس سے جدا اختیار کرو, پھر بھی نہ سمجھے پٹائی کرو, اور پٹائی ایسی کرو کہ نشان نہ پڑے. اور یہ چائے پر مار رہے ہیں, تو میرا وہ اوکھی ہو کے بولی اسی پر مار رہے ہیں. اللہ اکبر, ایسی بدتمیزی, خالی تسبیح پڑھنے کو سمجھتے ہیں ہم بڑے بزرگ ہیں. معاشرت کی زندگی سیکھو میرے بھائیو. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلے, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیر لے اہلی, آپ نے کہا مجھ سے اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں اپنے گھر والوں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ دا. تو لڑکا تو نہیں گھر چھوڑ کے گیا, لڑکی گھر چھوڑ کے آئی, بہنیں, ماں, بہو, بھائی, سہیلیاں, گھر, کام, گھر کی در و دیوار سے آدمی کھول پتے اور آتے کہہ رہا ہوں تو میری تم آپ اس کے گھر بھی اب نہیں جا سکتی. ایسے بھی بازو بدھو ہیں تو اب ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی, جن ماؤں نے جنا ان سے بھی نہیں مل سکتے. اور پھر بڑے اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک لوگ. میں مردان میں تھا, ایک لڑکا آیا اب یقین مانے, اس نے اس دکھ سے کہا کہ میں بے سخت اور ہو جانا میرا کیا لگتا تھا, میں تو جانتا تھا. کہا جی مولانا آپ سے دعا کروانی ہے, ہم نے بہن کی شادی کی ہے, اب اس کا خاند ماں باپ سے بھی ہماری بہن کو نہیں ملنے دے. کہ نہیں تو ماں باپ سے ملی تو میں تھوڑا سا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, دعا کر دیں اللہ اس کا دل نرم کرے. اتنے درد اس نے کہا مجھے رونا. تو معاشرے کو کوئی سیکھتا ہی کوئی نہیں. کون سا بیٹے کو کوئی اخلاق سکھاتا ہے کہ بیٹا جب کسی کی بیٹی کو کا ہاتھ پکڑو تو زندگی کیسے گزارنی, کہ کبھی ماں باپ سکھاتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا بس اب اس کی میں نے شادی کرنی, میرا بیٹا تاجر بن گیا کاما لگ گیا بس شادی کر دینی. شادی سے پہلے بتاؤ تو صحیح کسی زندگی کو لے کے چلنا کیسے. یہی حال بیٹیوں کا بھی ہے, دونوں طرف سے قصور ہے. ادھر بھی بیٹیوں کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ پرائے گھر میں جا کے کیسے رہنا. تو معاشرت کے احکام, یہ سارا خطبہ معاشرت کے احکام پر, اور یہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں آج. پچھلے آپ نے بڑا لمبا مضمون بولا ان پر, کتنے جملے بن جاتے ہیں. ہاں اب تفصیل کا موقع نہیں اشارے کرنے ہوں گے. آپ نے فاقلوا ایہا الناس قولی, لوگوں میری بات غور سے سننا, میں پہنچا چکا ہوں. میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب ہے ایک میری سنت ہے. اب دیکھا حدیث نہیں فرمایا, سنت فرمایا. کتاب اللہ و سنت نبیہ, کتاب اللہ و سنت. ایک میری سنت ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب ہے جسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے لوگوں میری بات غور سے سن لینا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, کسی مسلمان پر حرام حلال نہیں کسی کے مال کو اٹھانا سوائے اس سے پوچھے کے اور اس کی خوشی کے. اور یاد رکھنا کسی پر بھی ظلم نہ کرنا, کسی پر ظلم نہ کرنا. اور آپ نے فرمایا تین کام جو کرتا رہے گا اس کے دل میں کھوٹ پیدا نہیں ہوگا, جو تین کام کرتا رہے گا اس کے دل میں کھوٹ پیدا نہیں ہوگا. ایک عمل کو خالص رکھے, ایک عمل کو خالص رکھے, ایک اجتماعیت کو لازم پکڑے, اجتماعیت کو لازم پکڑے, عمل کو خالص رکھے. اور جو دنیا میں بڑا طبقہ ہے ان کو نصیحت کرے, ان کی دنیا سے نفع نہ اٹھائے, ان کو نصیحت کرے ان کی دنیا سے نفع نہ اٹھائے. مناسات علی الامر, ان کی خیر خواہی تو چاہے پر ان کی دنیا سے نفع نہ اٹھائے. جو یہ تین کام کرے گا اس کا دل ہمیشہ خالص رہے گا, اس میں کھوٹ پیدا نہ ہوگا. قتیبہ بن بکار تھے مصر کے بڑے محدث, ان کی خدمت میں احمد بن قولون مصر کا بادشاہ آ کے درس سنا کرتا تھا, اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کو ہدیہ کرتا تھا. 1000 دینار آج کا 1 کروڑ روپے ہے. 18 برس ان کے درس میں آیا, 18000 دینار دیے. ایک مسئلہ آ گیا اس میں ان کے دفتر کی ضرورت پڑی, مسئلہ خلاف شریعت تھا. انہوں نے 18000 دینار کھلا چکا ہوں, اب ہماری بلی ہمیں میوں تھوڑا ہی کرے گی. تو کہا حضرت اس پہ فتوے پہ دفتر کر دیں. تو انہیں پڑھ کر فرمائیے تو غلط ہے, میں اس پہ کیسے دفتر کروں. کہا کوئی بات نہیں آپ کر دیں, آپ کا فتوا چلتا ہے. کہا میں چلتا ہے جبھی تو نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کروں گا. تو کہنے لگا پھر میرے 18000 واپس کرو, میرے 18000 واپس کرو. اس کو پتا تھا مولوی تو فقیر ہی ہوتے ہیں, یہ کہاں سے 18000 واپس کرے گا. ان کا بہت اچھا گھر تشریف لے گئے اور 18 تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی, ان کی مہر بھی نہیں کھلی تھی, اور آ کر اس کے سامنے ایسے تھینک کر کہا انہیں 18000 پر میرا ایمان خریدنا چاہتے تھے, میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی تھی 18000. تو ہکا بکا دنگ رہ گیا کہ تھیلیوں کی مہر بھی نہیں کھلی. تو دنیا والوں کو مالداروں کو بادشاہوں کو نصیحت کرنا پر ان سے نظرانے نہ لینا, کا یہ کام جو کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کبھی کھوٹ پیدا نہ ہونے دے گا. سر آپ نے فرمایا جو دنیا کی نیت رکھتا ہے اللہ اس کا فقر بڑھا دیتا ہے اور اس کے کام مشکل کر دیتا ہے, مقدر سے زیادہ ملتا نہیں, اور جو آخرت کی نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے, دنیا ناک رگڑ کے اس کے پاؤں میں آ پڑتی ہے. سر آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو میری بات کو سنے اور پھر اسے اوروں تک پہنچائے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو تم سے سن کر تم سے زیادہ سمجھنے والے نکلیں گے اور تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل کرنے والے نکلیں گے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے غلام تمہارے غلام ہیں, ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. اگر یہ کوئی ایسی غلطی کریں جو تمہیں ناگوار ہے تو انہیں معاف کر دو, انہیں معاف نہیں کرتے ہو تو بیچ دو, لیکن انہیں عذاب نہ دینا, انہیں تکلیف نہ پہنچانا. اور میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہوں, اور آپ نے اتنا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہیں پڑوسی کے لیے کوئی وراثت کا حق تو نہیں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے, لہذا یاد رکھنا وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے, اور بیٹا نکاح کا ہی ہوتا ہے, دانی کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرنا کچھ بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور جس نے اپنے نسب کے علاوہ کسی اور نسب کا دعویٰ کیا تو اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت. جو چیز آریتن لوگے اسے واپس کرنا, جو جانور دودھ پینے کے لیے لوگ اسے واپس کرنا, جو قرضہ ہے وہ تمہارے ذمہ ہے اسے واپس کرنا ہے, اور جو ضمانت اٹھائے ضمانت دینے والا بھی اس ضمانت کا بوجھ اٹھائے. ایسے ضامن نہ بن جانا کہ میں ضامن ہوں یہ دے دے گا, اگر ضامن بنو تو پھر اس ضمانت کا بوجھ اٹھاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اہل شرک غروب شمس سے پہلے پہلے نکل جاتے تھے, ہم ان کی طریقے کے مخالف چلیں گے, ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے چلیں گے, اور وہاں سے مشعر حرام سے سورج طلوع ہونے کے بعد چلیں گے. پھر آپ نے فرمایا لوگو میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا, آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے امت کو نصیحت فرمائی, تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یوں کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, تین دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ تو گواہ رہے یا اللہ تو گواہ رہے یا اللہ تو گواہ رہے. یہ آپ کا 9 تاریخ کا خطبہ ہے. پھر آپ کی آگے کچھ دعائیں ہیں. پھر جو آپ نے 10 تاریخ کو خطبہ دیا تھا وہ بھی تقریباً سارا یہی ہے, اور اس میں صرف اس جملے کا اضافہ ہے اللہ شاہد الغائب, وہاں تو دعا دی تھی کہ یا اللہ میرا پیغام پہنچانے والے پر رحم فرما, یہاں آپ نے یہ جملہ بڑا ہے کہ میرا پیغام آگے پہنچا دو میرا پیغام آگے پہنچا دو, اور یہاں اس جملے کا اضافہ ہے میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جانا, ایک دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا. پھر آپ نے کہا اللہم هل بلغت اللہم هل بلغت, یہاں ان دو جملوں کا اضافہ ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا 11 تاریخ کا خطبہ ہے اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا الا لا تظلمو الا لا تظلمو الا لا تظلمو, ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا, کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لینا. اس پر عمر بن یثربی نے پوچھا جو میں نے رات بتایا تھا کہ اگر میں اپنے چچا زاد بھائی کی کوئی بکری ذبح کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس بکری کے ایک ہاتھ میں چھری ہو ایک ہاتھ میں آگ پھر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس کی اجازت کے بغیر اس کو لے سکو. تو اس خطبے میں آپ نے 3 دفعہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, پھر اس میں اس جملے کا اضافہ ہے عرب کو عجم پر عجم کو عرب پر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے, تم میں سب سے بہترین انسان ہوا ہے جو تقوی والا ہو جو تقوی والا ہو. یہ تقریباً باقی سارا خطبہ آپ کا وہی ہے جو پیچھے آپ نے ارشاد فرمایا. اور پھر آپ نے یہاں ایک جملے کا اور اضافہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اہل شرک سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, جو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو ان کی جان اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے سوائے کلمے کے حق کا. کلمے کے حق کا مطلب ہے کوئی کسی کی چوری کر لے تو اس کا تو ہاتھ کاٹا جائے, کوئی قتل کرے تو قتل تو کیا جائے گا, اور ان کا حساب اللہ پر ہے. میرے بعد ظلم نہ کرنا اور میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا, میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. بولو کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ ہے. تو بھائیو تبرکاً پڑھ کے سنایا ہے, یہ اس میں ساری معاشرت کے احکام, سب معاشرت کے احکام. دیکھا آپ نے نماز کا نہیں کہا, روزے کا نہیں کہا, حج کا نہیں کہا, تسبیح نہیں ہے, ذکر نہیں, تلاوت نہیں, تہجد نہیں ہے, آہوبکان سارے کا سارا معاشرت ہے. کیونکہ معاشرت کے دین میں دنیا بڑی فیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بھائیو یہ زوال کا وقت شروع ہے, یہ بھی ہم دعا ہی میں ہیں. جو اللہ کی بات, اللہ کے نبی کا خطبہ سنا, یہ سب دعا ہی ہے, اور یہ سب اللہ کے دربار میں آہوزاری آہوبکائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بنا دے. ایک عرض اس سارے کا خلاصہ کر کے بتا دوں, صرف اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں, صرف اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. 90% اخلاق زبان سے تعلق رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کرنے کا پکا انتظام کیا ہے. 32 تالے لگائے ہیں. تالا تو ایک توڑنا مشکل ہوتا ہے, یہ موٹر سائیکلوں کو ایک ہی تالا تو لگا کے کھڑے ہوئے, وہ زنجیر سے ایک ہی تالا, کوئی 10 تالے تو نہیں لگا. ایک تالا ہے, وہ چور آ کے دیکھ کر تالا لگاتا ہے, چلو کوئی اور دیکھو. اللہ نے اس ڈاکو پر 32 تالے لگائے ہیں, اور اوپر مین گیٹ مضبوط لگایا ہے, بند کر دو تو کھلنے کا نام نہیں لیتا. اور یہ ایسا شاطر ہے ڈاکو کہ 32 کے 32 تالے توڑتے وہ مارتا. تو میں یہ عرض کروں گا اس زبان کو قابو کر لیں. سارے جھگڑے سیکھیں. ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ, وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس, یعنی کہ بی بی میری نوماں میرے نال بڑا لڑ دی, میں نے کوئی طویل دے ساری میری سرما بردار بن جانا. لڑتی تو خود تھی. تو میری بہن نے کہا بہت اچھا, اس نے ایک تعویذ لکھا اور بند کیا, کہا ماسی شریفہ جب تیری بہویں تجھ سے لڑنے لگے نا تو تم نے یہ تعویذ دانتوں کے نیچے دے کر نا اسے دبا کے بیٹھ جانا, یہ تعویذ دانتوں سے نکلنا نہیں چاہیے ورنہ پھر لڑائی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ دیکھ لینا ایک ہفتے میں ساری لڑائی, یہ تعویذ ایسا برکت والا ہے تو ساری لڑائی ختم ہو جائے. تو ہمارے یہاں تو اس کی بڑی عقیدت ہے اور لوگ بڑے احترام سے لے جاتے ہیں. تو وہ گئی, اب مسئلہ تو سارا اسی کا تھا. ایک ہفتے کے بعد بڑی خوش خوش ابھی بھی میری ساری لڑائی ختم ہو گئی. لڑائی کیسے ختم ہو گئی؟ خود چپ ہو گئی. کہ جب وہ لڑتی ہے تو میں تعویذ منہ میں دے کے بیٹھ جاتی ہوں, باتیں ساری چپ ہو جاتی ہیں. چپ تو خود ہوئی تو جھگڑے ختم ہو گئے. تو میں یہ آپ کو آج تعویذ دے رہا ہوں, اس کو آپ نے اپنے دانتوں میں دبا لینا ہے. جب کوئی آپ کے ساتھ اوکھا ہو اور بدتمیز ہو تو آپ وہ تعویذ منہ میں رکھ لیں, انشاءاللہ آپ سے زیادہ عزت کوئی نہیں پائے گا, اور آپ سے زیادہ اونچا بھی اللہ کے دربار میں کوئی نہ ہوگا. بڑے بڑے نفلوں والے اور بڑی بڑی تہجدوں والے اور بڑے بڑے تسبیح والے وہ نیچے کھڑے ہوں گے, آپ کو دیکھنا بھی, دیکھتے ہوئے بھی ان کی ٹوپیاں گر جائیں گی. اللہ اتنی اونچے مقام پر پہنچائے گا. اگر اپنے اخلاق کو اس سارے خطبے کا اگر میں خلاصہ کروں تو ایک لفظ ہے حسن اخلاق. اپنے اخلاق بلند کر لو, اپنے اخلاق بنا لو میرے عزیزوں, تو دنیا ہی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت بنے گی. یہاں لوگ آپ کو چاہیں گے, اوپر اللہ آپ کو چاہے گا. تو اس کی بھائی سارے بھائی نیت کریں, اسی کو آج اللہ سے مانگو جو آج تک زبان سے کسی کو دکھ دیا. عرب شاعر نے کہا تھا نا, جہاں جراح السنان رحل قیام ولا یلقام ما جرح اللسان. نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں, زبان کے لگے ہوئے زخم بھرا نہیں کرتے. تو اپنی زبان کو قابو کرنا سیکھو میرے بھائیو. جس نے اس گھوڑے کو لگام دے دی اس کی منزلیں طے ہو, وہ شہباز بنا, وہ شاہ سوار بنا. اور جس نے اس کی لگام کو ڈھیلا کر دیا وہ یہاں بھی ہلاک ہوا اور آگے بھی ہلاک ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللہ پچھلے ٹائم پر اجتماعی طور پر بھی تھوڑی دعا کر لیں گے. ابھی کوئی کھانا وانا ہے بھائی؟ چلو پھر سلا دو بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک. مگر کتنے بجے ہم تو پھر ایک چیز نہیں سمجھ پاتے, اور تین شروع کر لیں تو شور غل ہو جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ صرف عرفات میں اللہ سے مانگ رہی ہے دنیا، سارے جہان جگ میں کون کون ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے؟ انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں اور حشرات بھی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی ہیں، بحر و بر کی جتنی مخلوقات ہے، ایک ہی تو ہے جس سے سب لوگ مانگتے ہیں، اور ایک ہی ذات ہے جو مانگتے ہوئے جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. مانگنے والوں کی کثرت اس سے اس کی رحمت کو بڑھاتی ہے، اور سوال کرنے والوں کا اصرار اسے اور خوش کرتا ہے. ہمارے سامنے فقیر دو چار دفعہ اصرار سے مانگے ہم گرم ہو جاتے ہیں، اگر چلو چلو جاؤ تجھے مانگتے ہو شرم نہیں آتی، جوان ہو کے مانگتے اس جگہ پہ مانگتے، کتنے کتنے الفاظ منہ پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ مانگنے والوں کے اصرار پر اور خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. امام زین العابدین جب تہجد میں اٹھتے تھے تو وہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، اللهم بارك وحدد العيون، اے مولا ستارے مند پڑ گئے، ستارے مند پڑ گئے اور ساری دنیا کے لوگ سو گئے، ونام ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے، تو اگلے کا ابواب ہوں، ان کے دربار بند ہو گئے، ان کے کچہریوں کے دروازے بند ہو گئے، وقامت فراسہم، اور ان کے پہرے دار پہروں کے لیے کھڑے ہو گئے، وانت حی القیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم، یا اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، اور تیرا دروازہ ہر وقت سوال کرنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے، فَعَبْدُكَ بِبَابِكَ، تو تیرا ایک بندہ تیرے در پر آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں کو ناراض ہوتا ہے. دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہو تو آپ اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دیں، وہ آپ کی گلی چھوڑ جائے، ٹیلی فون پر بھی نہیں ملے گا، اور اگر اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو تو وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. دنیا کے بڑے لوگوں سے مانگو تو ان کی نظروں سے آدمی گر جاتا ہے، اللہ سے مانگو تو اللہ کی نظروں میں آدمی چڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ تعلق مزید بڑھا دیتا ہے، اور نہ مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق گھٹا دیتا ہے. اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے، کوئی زیادہ لمبی شرطیں نہیں لگائیں، اس کو پتا تھا میرے سارے مندے کہاں پورے تقوی والے ہوں گے، وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی ہوں گے جو میرا شکر گزار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک شرط رکھا، ان یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، کون ہے بے قرار کی سننے والا اللہ کے سوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک ادب اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص بھی بے قرار ہو کر مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. اس کے لیے اس کا علامہ زاہد عابد ہونا بھی شرط نہیں، اور اس کے لیے بہت بڑا ولی ہونا بھی شرط نہیں. بے قرار ہو کر مانگے اور تڑپ کر مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سن لیتا ہوں، دے دیتا ہوں. کچھ بندوں کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہوتا ہے، ایک شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں فوراً دے دو، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی، جتنی دیر مانگے گا مجھے سننا ہوگا، فوراً دے کر اس کی آواز بند کر دو. جیسے یہ دکاندار ہمارے یہاں دکانداروں نے چار چورانے رکھے ہوتے ہیں آٹا کھانے، جو ہی سوال ہی آیا تو اس پر دکان کے اوپر تو اس کو بولنے سے پہلے پکڑا دیتے ہیں، چلو چلو چلو. بعض لوگ کیونکہ رب تو سب کا ہے، کافر کا بھی رب اللہ ہی ہے، تو بعض شخص ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی دے دو، زیادہ سننا نہیں چاہتا. بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے
دن کیا مہینے بیت جاتے ہیں, خوش فرمائی ہوتی, وہ رو رہے تو بھی ہلکان ہو رہے ہیں, اور ماننے میں بھی کمی کو نہیں کر رہا, اور اوپر سے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کچھ ہو رہا ہے, تو فرشتے کی سفارشی بن جاتے ہیں, یا اللہ اتنا تو آپ سے مانگ رہا ہے اور اتنا تیرے سامنے رو رہا ہے کہ یا اللہ اس کا بھی تو کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحد ان اسمع حنینہ, مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے, کام کر دے پھر کب روئے گا, تھوڑا رونے دو, میں اس کا رونا سننا چاہتا ہوں. تو کئیوں کے وہ رونے سننا چاہتا ہے, کئیوں کی سدائیں سننا چاہتا ہے, یہ نہیں کہ وہ ان کی دعا قبول نہیں کر رہا. اور ویسے بھی کوئی بھی دعا مسلمان کی رد نہیں ہوتی, خیر کی ہو رد نہیں ہوتی, لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں, یا تو اللہ وہی دعا قبول کر کے اس کو دے دیتا ہے, یا وہ دعا قبول نہیں کرتا, اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا وہ مناسب نہیں, یا اس دعا کے بدلے میں اس سے کوئی شر ہٹا دیتا ہے, کوئی آفت ہٹا دیتا ہے, کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے, وہ دعا قبول نہیں کرتا, یا اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا, نہ وہ چیز دیتا ہے, نہ اس کا بدل دیتا ہے, نہ اس سے شر ہٹاتا ہے. یہ دعا اللہ کے خزانوں میں جا کر جمع ہو جاتی ہے. پھر اب قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ مانگا تھا تمہیں وہی مل گیا, یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں یہ ملا, یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں یہ آفت ڈال دی گئی, یہ دعا مانگی تھی مصیبت ہٹا دیتا ہے, وہ دعا قبول نہیں کرتا, یا اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا, نہ وہ چیز دیتا ہے, نہ اس کا بدل دیتا ہے, نہ اس سے شر ہٹاتا ہے. یہ دعا اللہ کے خزانوں میں جا کر جمع ہو جاتی ہے. پھر جب قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ مانگا تھا تمہیں وہی مل گیا, یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں یہ ملا, یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں یہ آفت ڈال دی گئی, یہ دعا مانگی تھی اس کو میں نے کچھ بھی نہیں ظاہر کیا, اب اس دعا کے بدلے میں تمہیں جنت میں یہ سب کچھ دینے والا ہوں. تو اس سب کو دیکھ کر پھر انسان تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی, تو اس وقت اتنا کچھ ملے گا کہ وہ اس کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا اور سب کچھ نہیں مل جاتا. تو میرے بھائی اور اس رب کے دینے میں کمی نہیں, اس نے لے کے کرنا کیا ہے, اس نے رکھ کے کیا کرنا ہے, ہمیں تو ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہم بخیل ہوتے ہیں, ہم سے جب کوئی پیسے مانگتا ہے تو ہم کو پیسوں کے محتاج, کوئی روٹی مانگتا ہے ہم روٹی کے محتاج, کوئی کپڑے مانگتا ہے ہم کپڑوں کے محتاج ہیں, اللہ پاک نہ کھانے کا محتاج, نہ کپڑے کا محتاج, نہ روٹی کا محتاج, نہ پیسے کا محتاج, لہذا صرف مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہے اور مانگنے والوں کے الحاء اور زاری میں کمی ہے, دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کا کام ہی دینا ہے اور دن رات وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے, اور اس نے اپنے دینے کی حد اور وسعت کو یوں ہم نے ایک حدیث میں سمجھایا ہے کہ میرے بندو اگر انسان اور جنات لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم, بارہ قسمیں کر رہی, میرے بندو تم اول و آخر انسان و جنات, زندہ اور مردہ, خشک اور تر, بوڑھے اور جوان, مرد اور عورت, قامو فی سعید واحد, تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ تو سارے میرے پاس سوال کرو, سارے مانگو, تو یسما وزیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم, پہلی قدرت سے اپنے رب کی یہ دیکھو گے کہ جب تم اکٹھے اللہ سے مانگو گے اور آدم کی اور جنات کی ساری نسل موجود ہے تو کتنی زبانیں اور کتنے لہجے اور کتنی صدائیں اور کتنی فریادیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سب کی بیعت وقت سنوں گا, یسمع بجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول ولا یمنعہ قبل عن قبل, کہ تم سارے مانگو تو تم سب کا اکٹھے مانگنا, مجھے غافل نہیں کہا, اور وہ پاکستانی پتہ نہیں کیا کہہ رہے, اور ہندوستانی پتہ نہیں کیا بول رہے, ٹیمل والے پتہ نہیں کیا کہہ گئے, اور یہ برماوی پتہ نہیں کیا کہہ گئے, یہ پشتو والے کیا بول گئے, انگریزی والے کیا بول گئے. یعنی ان تم سب جب پکارو گے تو میں سب کی اکٹھے سنوں گا, اور اکٹھے سنتے ہوئے نہ تو مجھے کوئی دھوکہ, نہ تو مجھے کوئی اس میں اشتراک ہوگا کہ یہ کیا بولا یہ کیا بولا, اور نہ تمہیں دیتے ہوئے میرے کوئی خزانے میں کمی آئے گی, اور نہ کسی ایک فریق کو نوازتے ہوئے دوسرے فریق کو انتظار کرنا پڑے گا. اچھا بھائی یہ امریکہ والے کل آ جائیں, اور یہ جو پاکستان والے ہیں یہ پرسوں آ جائیں, اور یہ ایران والے ہیں یہ ابھی لے لیں, باقی سٹور ختم ہو جائے تو اگلے ہفتے پھر عرب آ جائیں, اور اس سے اگلے ہفتے پھر افریقہ والے آ جائیں. نہیں نہیں نہیں, لا یمنعہ فضل عن فضل ولا یلهیہ قول عن قول ولا یشغلہ سمع عن سمع, ہر سن کر سب کو دے کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسألونی, تم نے مانگا, فأعطیت كل انسان مسألة, اور میں نے تم سب کا چاہا تمہیں دے دیا, تو ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, تو تم سب کا چاہا تمہیں دینے کے بعد تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ساتھ پانی لگ کے واپس آتا ہے. وہ سوئی تو سمندر سے پانی نہیں, تو پانی کی تلی کی تو کمی لے ہی آتی ہے, اور اللہ کے خزانوں میں اس تلی کے برابر بھی کمی نہیں آتی. تو وہ اپنے پاس رکھ کر کیا کرے گا, نہ اس کی بیوی نہ بچہ, نہ اس کا خاندان, نہ اس کا کوئی داد کا نہ نان کا, نہ اس کا کوئی سسرال, نہ اس کا کوئی وارث, نہ وہ کسی سے لے کر آیا, نہ کوئی اس سے لے گا, نہ اس کو کوئی گھر کی ضرورت, نہ مکان کی ضرورت, نہ جگہ کی ضرورت, اللہ یحوی ہے مکان ولا یشتمل علیہ زمان, نہ وہ جگہ کا محتاج ہے, نہ وہ زمانے کا محتاج ہے, نہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے, نہ وہ پہرے داروں کا محتاج ہے, اور نہ اس کو حاجت نام کی کوئی چیز اس کے دربار میں ہے ہی نہیں. تو عطا ہی عطا ہے اس کے دربار میں, صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مانگنا سیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذی قرا علی بابی فلم افتح له, یہ کوئی ہے کہنے والا کہ میں نے اللہ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا اللہ نے کھولا ہی کوئی, تو ہے یہ دعویٰ کرنے والا من الذی سألنی فلم اعطہ, تو ہے یہ دعویٰ کرنے والا میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے دیا ہی کوئی نہیں. تو پھر کیا معلوم ہوا کہ ہمارے مانگنے کے انداز وہ نہیں جو اللہ کو پسند ہے, اور ہمارے اس آوزاری کے انداز وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور جس طرز کا جس طرح ٹوٹ کے مانگنا اللہ اس کو پسند ہے اس طرز کا مانگا نہیں جاتا. اس لیے میرے بھائیو اصل کمی تو ہمارے اندر ہے, کہ دعا بھی ایک عمل ہے, اور دعا کی طاقت وہ طاقت ہے جہاں ساری دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے, اور ناممکنات کو اللہ نے ممکن بنایا اپنے بندوں کی دعاؤں کے ذریعے سے, اور وہ چیزیں جو کسی تصور میں نہ تھیں ان کو اللہ پاک نے زندہ کر کے دکھایا, وجود دے کر دکھایا اپنے بندوں کی دعاؤں کے ذریعے سے. نبیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا ہی ہے, انبیاء کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن اللہ نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں, جن کے ہاتھوں اسی طرح اللہ کی مدد اور نصرت کے واقعات ظاہر ہوئے جیسے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوئے تھے. ام سعید رضی اللہ عنہا کا بیٹا مر گیا تو اس کو غسل دیا گیا, اور دفن کرنے سے جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتا دو کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا. انہیں بتایا گیا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا, تو وہ آئی اور آ کر بیٹے کی چارپائی کے پاؤں کے پیچھے بیٹھ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کی پائنٹی کو پکڑ کر کے آئیں گی, یا اللہ آمن تو بے تطورن اور حاجر تو ارئی کر بتن, یا اللہ میں تو خوشی خوشی کلمہ پڑھ کے آئی تھی اور تیرے ہی شوق میں گھر چھوڑ کے آئی تھی, فلا تشمت بی الاعداء, اور میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے. دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے کا مطلب تھا کہ اب جب میں گھر اور خاندان چھوڑ کے آئی ہوں اور یہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو میرا خاندان مجھے تانا دے گا, نیا دین قبول کیا تھا نا تو بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی, اس نے براہ راست نہیں کہا کہ میرا بیٹا میرے لیے زندہ تھا, اور اس نے کنایتن کہا یا اللہ میرے اوپر دشمن کو ہنسنے کا موقع نہ دے. اور جنم فرماتے ہیں کہ سما برہنا, ہم ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ اس بچے نے خود اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کفن ہٹا دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا, اکلا مارانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. تو ہمارے مسئلے تو چھوٹے چھوٹے ہیں, بڑے ہی چھوٹے, بڑے ہی تھوڑے, بڑے مختصر. یہاں تو اتنے ناممکنات کو بھی گاؤں کے ذریعے سے ممکن بنایا گیا ہے. نباتا بن یزید, یہ تو صحابی ہے, میں صحابی کو واقعہ سنا. نباتا بن یزید نخعی اللہ کے راستے میں تھے, ان پر گدھا مار گیا. تو انہوں نے ایک طرف ہو کے دو رکعت نفل پڑے, کہ اللہ میں تیری راہ میں ہوں, تیرے راستے کا مسافر ہوں, تو غنی ہے میں محتاج ہوں, میں مجھے اس سواری کی ضرورت ہے, میں یہ سامان خود کا اٹھاؤں, یا اللہ اسے زندہ کر. یہ کہہ کر اٹھے اور چادر اٹھایا اور زور سے گدھے کو مارا تھا. قم باذن اللہ, یہ کہنا تھا کہ گدھا اچھل کے کھڑا ہو. اور امام شافعی, ایک شافعی شافعی نے, امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو کوفہ کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا. نباتا بن یزید پہلے دنیا سے چلے گئے, گدھا اس کے بعد بھی دیر تک زندہ رہا. یہ دعاؤں سے ہوا ہے, دعاؤں سے یہ ہوا ہے. مسلم خولانی, ابو مسلم خولانی, یہ ایک صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں, 3000 کے لشکر کے ساتھ. یہ ایک پہاڑی علاقے میں تھے جہاں دریا تھا, پہاڑی دریا, جانتے ہیں کتنا تیز بہاؤ ہوتا اس کا. تو دریا پار کرنا تھا اور ممکن اسباب کوئی نہیں تھے. انہوں نے دو نفل پڑھے اور کہے اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں, تیرے کام میں ہیں, ہمارے لیے راستہ آسان کر. پر کہنے کہ بھائی میں دریا میں اتر رہا ہوں, میری ضمانت پر آ جاؤ, کسی کا کوئی نقصان ہوا میں ضامن, کسی کا کوئی نقصان ہو میں ضامن. اور ایک عرب اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. 3000 کا لشکر اس تیز طوفانی دریا کو اس طرح پار کر گیا جیسے خشکی پر پار کرتے ہیں. ایک آدمی نے 20 دریا میں جان بوجھ کے اپنا پیالہ پھینک دیا. جب دریا پار ہوئے تو فرمایا ہاں اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے, تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا جی میرا پیالہ گر گیا. گرایا خود تھا, کہا جی میرا پیالہ گر گیا. کہنے کہ آ جاؤ. اس کو لے کر واپس کنارے پر آئے جہاں سے پار کیا تھا, تو پیالہ وہاں پہنچا ہوا. پہاڑی پانی تو بندے کو ہاتھی بہا کے لے جاتا ہے, پہلے کی کیا حیثیت تھی. پہلا وہاں جہاں سے دریا پار کیا تھا وہاں پہلا پڑا ہوا تھا. اللہ نے اس سنت میں دعا کی ایسی طاقت والے لوگ پیدا کیے ہیں, اور وہ طاقت ختم نہیں ہے, آج بھی ہے. اور کوئی اس سے مانگنے والا ہو, کوئی اس کو منانے والا ہو, اور اس کے سامنے آہو جاری کرنا سیکھ لے, تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ. 70 کا ادب جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ کثرت کے لیے ہے. یہ نہیں کہ اللہ سردہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ویسے 70 کا لفظ آتا بھی نہیں ہے. 70 کا لفظ جہاں بھی عربی میں آتا ہے وہاں بے شمار ماں اس سے مراد ہوتا ہے, کہ اللہ کی محبت اپنے بندے سے اس کی حد کوئی نہیں ہے. تو ایک بچہ آنسو بہا کے ماں کو منا لیتا ہے, تو اللہ کو منانا تو آسان ہے. لیکن میرے بھائیو, جو بھی کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے اندر ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ موجود ہے, اور جیسے کیسے ہیں ہم, گندے ہیں, برے ہیں, اور غافل بھی ہیں, نادان بھی ہیں, لیکن ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ اس عرفات کے مہینے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے, اور شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے, اور اللہ اپنے بندوں سے, اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں, اور اپنی ذات کو اپنے اوپر گواہ بناتا ہوں, کہ اگر یہ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے. ابھی تو آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی کہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں, پھیلی ہوئی صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں, اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں, اور سمندر پہ بننے والی جھاگ کے برابر ہوں. اتنے گناہ کوئی کیا کرے گا, یہ سارا عرفات کا مجمع چھوڑ سارا جگ مل کر گناہ کرے تو بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہو سکتا, ریت کے ذروں کے برابر نہیں ہو سکتا, اور سمندر پہ اٹھنے والی جھاگ کے بلبلوں کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک شخص اتنے کرے تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا, ایک اتنے کرے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ سارا عرفات کا مجمع نہیں, ساری دنیا بھی مل کر گناہ کرے تو اتنے نہیں کر سکتی. تو اللہ اس وقت دینے پر, معاف کرنے پر, اور بخشش پر, اور درگزر کرنے پر اس طرح اس کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے, تو وہ خود پکار رہا ہے کہ آؤ نا, مانگو نا. مانگتے کیوں نہیں, مانگو نا, توبہ کرو,
توبہ کرو. وہاں بھائیو میں نے آج عرض کیا تھا گزشتہ رات کہ ہم اس میدان میں توبہ کرنے آ رہے ہیں, لوٹنے جا رہے ہیں, لوٹ واپس اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں, نافرمانی کی راہوں سے نکل کر فرما برداری کی راہوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہٹ کر اس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف ہمارا سفر ہے. تو بھائیو پہلی بات یہ کہ ہم توبہ کریں, چونکہ کبیرہ گناہوں پر بھی دعا کی قبولیت رک جاتی ہے. ہاتھ اٹھانے سے پہلے, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم اس سے صلح کریں. صلح کیا ہے کہ ہم یہی بیٹھے بیٹھے جتنے کبیرہ گناہ آج تک کیے ہیں ان پر اللہ پاک کے دربار میں معافی مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں بس معاف کر دے. صلح ہو جائے پھر بات سنانا بھی آسان اور بات کا سننا بھی آسان. کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بات رک جاتی ہے. بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے تو بارش کی دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی آپ نے دھوپ تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے, جب تک اس مجمع میں ہے میں بارش نہیں کروں گا. تو نبی کی دعا بھی ایک شخص کی نافرمانی کی وجہ سے اور معلق ہو گئی, روک لی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو اس قسم کا آدمی ہے وہ مجمع چھوڑ کے نکل جائے. تو اس نے دائیں بائیں دیکھا بھائی شاید کوئی اور بھی ہو, لیکن جب کوئی بھی نہیں نکلا تو دل ہی دل میں کہنے لگا اب اگر میں باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا اور اگر کھڑا رہوں گا تو بارش نہیں ہوگی تو میں اب کیا کروں. تو اب اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. یہ توبہ کی جو نوعیت ہے یہ وہ نہیں جو اللہ پسند کرتا ہے. یہ توبہ تھی اس کی اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اس پر بھی اللہ نے کیا کیا تو اللہ سے کہنے لگا یا اللہ اصل تو گار بڑی نسنت فام حل بنی, میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے مہلت دیتا چلا آیا. یا اللہ جی تو کتا ہے بن پک بلی, میں آج توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھ لے مجھے رسوائی سے بچا لے. یہ کہنا تھا کہ ہوا کا رخ بدلا اور گھٹا چھائی اور بارش شروع ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو نکلا کوئی نہیں بارش کیسے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے طور پر قربان جائیں انہوں نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو خیر ہو. اتنی جلدی کو صلح کرتا ہے 40 سال کی لڑائی کی صلح 40 سیکنڈ میں ہو جائے. 4 دن ماں سے اونچ نیچ ہو جائے وہ 40 دن بات نہیں کرتی, اور 40 برس کی لڑائی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. ایک جملہ تو بولا یا اللہ اصل تو کا اربعین سنتا فہم حل تنی جی تو کتا ابن فقبلنی. یا اللہ 40 سال نا فرمانی کی تو چھپاتا رہا, آج بھی چھپا لے میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کون آدمی ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے اڑ گئی جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے ہو کیسے گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی. کتنی جلدی مان گیا, کتنی جلدی مانا ہے ہم نے توبہ کر لیا ہم نے صلح کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے کون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا نام فرمان تھا میں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا, جب توبہ کر کے میں اسے صلح کر لیا اب اس کا پتہ کیسے بتاؤں. میں تمہیں تو کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ خود اپنے بندے کی چگلی کھاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں 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 میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہ میرا اور اس کا درمیان کا راز ہے. تو میرے بھائیو اللہ تو اس طرح جلدی سے مانتا اور سنتا ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. رزق اگر حرام ہو تو دعا کی قبولیت رک جاتی ہے, اور کبیرہ گناہ سر پہ چڑھے ہوئے ہوں تو دعا کی قبولیت رک جاتی ہے. ماں باپ کا نافرمان ہو دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے. تو بہت سے رشتے ناطے توڑنے والا ہو قطع رحمی کرنے والا ہو دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے. خدا نخواستہ شراب پینے والا ہو جتنے کبیرہ گناہ ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنے رب کے دربار میں وفد بن کے پیش ہوں. تو ہر دربار میں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, دربار شاہی کے تقاضے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں درباری لباس ہوتا تھا دربار میں, کس طرح نوشیروان کے دربار میں داخل ہو کر بیٹھنے کی شرط یہ تھی کہ جو وہ سر پر ٹوپی رکھے وہ 1 لاکھ درہم کی ہونی چاہیے.
ایک لاکھ درہم سے کم ٹوپی والا اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اس دربار میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو ہمارے رب کے دربار میں وفد بن کر جانے کا ادب کیا ہے کہ بھائی اس کے دربار میں پہلے سے معافی مانگ لو، پہلے سے توبہ کر لو، پھر خستہ حال پرا گندا بال، پھر برا حال ہو، پاؤں پھٹے ہوں، چہرہ پیلا پڑ چکا ہو اور جسم وہ سارا مٹی سے بھرا ہوا ہو اور سارا سارے اس پر احرام کے اوپر میل چڑی ہوئی ہو، اللہ کو بڑا پسند آئے گا. اللہ کے یہاں اس کی اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے اس کی طرف متوجہ ہوگی. تو بھائی ہم قبل اس سے کہ اپنے ہاتھ اٹھائیں، سارے بھائی ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. یہ دیکھنے کو ایک سادہ سا لفظ ہے یا اللہ میری توبہ، لیکن اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے کہا ہے تو آپ تھوڑے دن کے بعد خود محسوس کریں گے کہ آپ سے ساری نفسیات میں ایک ضرب لگی. بول کوئی آسان نہیں ہوتے، بول بڑی طاقت رکھتے ہیں، بول میں بڑی طاقت ہے. تو یہ جو آپ نے اس میدان میں اتنے بلند آواز سے کہنا یا اللہ میری توبہ، اس کے اثرات آپ خود آئندہ دنوں میں دیکھنا شروع کریں گے کہ کس طرح یہ بول آپ کے سامنے آ کر آپ کو روکے گا اور آپ کو یاد دہانی کرائے گا. وہ عہد یاد کرو جو عرفات کے خیمے میں بیٹھ کے کیا تھا. اگر ضمیر مر نہیں گیا اور زمین اگر بنجر نہیں ہوئی اور اس کا پانی اگر خشک نہیں ہوا، اور انشاءاللہ نہیں خشک ہوا، پانی کی تریا جو یہاں لے کے آئی بیٹھی ہے وہ ایمان کی حرارت ہوئی جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہوا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بول آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، دل کی دنیا میں جھانک کے بھی دیکھو گے. تو میرے بھائیو، توبہ سب نے کر لی نا بھائی ہم نے، اب ہم اپنے اللہ کی منت کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. روٹا ہوا ہے، زمانہ ہوا روٹ چکا ہے، ہواؤں کو رخ بتا رہے، زمین آسمان کے تیور بتا رہے ہیں، سڑک کی گردش بتا رہی، حالات و واقعات بتا رہے ہیں، صبح شام کے صدمات بتا رہے ہیں اور مسلسل مسلسل دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے در نہ آئے کیوں. مسلسل 200 سال سے جو کچھ صدمات اجتماعی انفرادی طور پر آ رہی ہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے، روٹا ہوا ہے. ابھی بھی اس کا رحم و کرم ہے کہ اس کی پکڑ ہمارے گناہوں کے برابر نہیں ہے. کیا آپ کو ان کے دیر بہت سا تو ویسے معاف کر دیتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم بھائی کوئی اس کو روکے منا لے، کوئی منانے والا ہو وہ ماننے کو تیار ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو میں انشاءاللہ توبہ کر لی نا سب نے، ہاں بھائی اب وفد بن کے ہم اللہ کے دربار پر ہیں، اسی کے دروازے پر بیٹھے ہیں. وہ خود بھی پہلے آسمان پر ہے، وہ بھی سننے کو بیٹھا ہوا ہے، ہم سنانے کے لیے ہیں. تو درود شریف پڑھو بھائی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة تامة ما قامت اسما دام ما دام قامت السماوات والأرض فما دام وما دامت تجري الأقلام. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا في المال ولم يكن له وليا من الذل ونكبره تكبيرا. يا الله يا أحد، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا ملك، يا الله يا قدوس، يا الله يا عزيز، يا الله يا جبار، يا الله يا مهيمن، يا الله يا متكبر، يا الله يا رحمن، يا فاطر السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، یا مالک الکون والمکان، یا مالک الکون والمکان، یا من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه، یا من وسع سمعه الاصوات، یا من وسع سمعه الاصوات، ویا من یرا فی ظلمة اللیل البهیم، ویا من یرا دبیب النملة السوداء علی الصخرة السماء فی اللیلة الظلماء، یا ربنا یا مالکنا یا خالقنا یا مالکنا انت احق من ذکر و احق من عبد و انفر من ابتغیا و ارعف من ملک و اجود من سئل، یا اللہ انت الملک لا شریک لک و الفرد لا ند لک، یا اللہ کل شیء هالک الا وجهک، لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، اللهم یا ربنا الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لك وحدك انت لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير، ونشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الامر من قبل ومن بعد وليس كمثلك شيء، انت السميع البصير استويت على العرش كما يليق بجلالك ودبرت الامور ودبرت الامور، ولا تاخذك سنه ولا نوم، ولك ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، انت الصمد ونحن السائلون، انت الغني ونحن المحتاجون، انت المتكبر ونحن المتواضعون، انت الخالق ونحن المخلوقون، انت المالك ونحن المملوكون، انت الرحمن وانت الرحيم ونحن المرحومون، وانت الناصر ونحن المنصورون، وانت الحافظ ونحن المحفوظون، وانت الرب ونحن المربوبون، وانت على كل شيء قدير، انت على كل شيء قدير، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اللهم انت على كل شيء قدير، اللهم انك لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يسفك الواسفون، لو كان البحر مدادا، لو كان البحر مدادا.